وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے اور دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، بہتر کام ہو. مثلا اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا وضو. وضو کرتے وقت انسان جیسے ہاتھ دھو رہا ہے تو پہلے دایاں بازو دھوئے پھر بایاں، دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں. لیکن جو چیزیں اکٹھے شروع کرنے کی، مثلا یہ کہ ہتھیلی کے نیچے پانی جب آپ لیتے ہیں تو پھر اکٹھا ہی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے چہرے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اکٹھے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جس میں ون بائی ون آپ کو کرنا ہے تو پہلے آپ کو دایاں کرنا ہے. مثلا وضو، غسل، تیمم کرنا، کپڑے پہننا، یعنی کپڑے پہنتے ہوئے دایاں بازو پہلے پہنا چاہیے پھر بایاں، جوتے پہنتے وقت بھی، موزے پہنتے وقت، شلوار پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے اندر، مسواک کرتے وقت یعنی جب برش کریں تو پہلے رائٹ سائڈ کے دانتوں کو کرنا شروع کریں، پھر اسی طرح مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھے کاٹنا، منہ بغل دور کرنا، سر منڈوانا، نماز میں سلام پھیرنا، کھانا پینا یعنی دائیں ہاتھ سے ہو، مسافہ کرنا یعنی رائٹ ہینڈ سے سلام ہونا چاہیے، حجر اسود کو بوسہ دینا، بیت الخلاء سے نکلنا، کوئی چیز لینا اور کوئی چیز کسی کو دینا. مثلا آپ اگر کسی کو پانی پکڑا رہے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے، اور اگر آپ لے رہے ہیں تو بھی دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں. اسی طرح اسی قسم کی دوسری چیزیں، اور ان کے متضاد کاموں میں بائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. مثلا ناک صاف کرنا، تھوکنا یعنی بائیں طرف، بیت الخلاء میں داخل ہونا تو اس میں لیفٹ پاؤں پہلے آئے، مسجد سے نکلتے وقت موزے، جوتے، پاجامہ یا کپڑا اتارتے وقت یعنی لیفٹ پہلے اتارا جائے، استنجا کرنا یعنی بائیں ہاتھ سے صفائی ہو. اسی قسم کے دیگر گندگی والے کام جو ہیں وہ بائیں ہاتھ. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز مستحب میں ہے. مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ، افضل. ہمارے ہاں عموماً نفل اور سنت اور فرض اور واجب ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، اور ان سب چیزوں کو یا تو فرض سمجھ لیتے ہیں یا پھر حرام سمجھ لیتے ہیں. کرنا فرض اور نہ کرنا حرام، یہ جتنے بھی کام بتائے گئے ان سب میں دایاں ہاتھ جہاں استعمال کرنے کا کہا گیا وہاں کرنا افضل ہے. اگر آپ مثلاً آپ پانی پکڑ رہے ہیں اور کسی نے بائیں سے پکڑ لیا تو اسے گناہ نہیں ہوا، لیکن یعنی نہ گناہ ہوا نہ ثواب ہوا، اس نے کچھ نہیں کمایا. لیکن اگر اس نے دایاں ہاتھ سے پکڑا تو اس کی نیکی لکھ لی گئی، کیونکہ اس نے ایک سنت کا اتباع کیا، ایک پسندیدہ کام کیا. اور اگر بھولے سے یا اس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کر رہا، یہی جو پہلے میں نے بات کی نا کہ ایک جاننے والا شخص اور ایک نہ جاننے والا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انہیں پوچھئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. اب جس کو پتا ہے کہ یہ کام مجھے اس طرح کرنا ہے، وہ اس میں احتیاط بھی برتے گا، کوشش بھی کرے گا، اور یہ کوشش بچپن میں شروع کر دینی چاہیے کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز پکڑائیں مثلا اور وہ بایاں ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ دوسرا ہاتھ آگے کریں، دایاں ہاتھ آگے کریں. یہ نہیں کہ آپ اسے حکم دینے کے انداز میں کریں، بلکہ پیار سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ بچپن سے ہی اس کی ایک ٹریننگ ہو جائے گی اور اسے پھر بڑے ہو کر مشکل پیش نہیں آئے گی، اور پھر وہ اس کی ایک عادت ہو جائے گی. اور عادتن بھی اگر وہ دائیں ہاتھ سے پکڑے گا تو چونکہ آپ نے شعوری طور پر اس کی تربیت کی کہ وہ دایاں پسندیدہ ہے اچھے کاموں میں استعمال کرنا، تو اس پر آپ کو بھی ثواب ہوگا اور اس کو بھی ہوگا. اب دیکھیں کہ دن میں ہم سارا دن لین دین ہی تو کرتے رہتے ہیں، یہی تو سارے کام کرتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا. تو ان سارے کاموں میں اگر ہم اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں تو یہی کام ہمارے لیے عبادت ہو جائے، یہی کام ہمارے لیے اجر اور ثواب کا سبب بن جائے. لیکن چونکہ ہماری عادتیں پختہ ہو گئی ہیں، اس لیے اس عمر میں ہمیں کوشش کرنے میں سمیت میرے ہمیں تھوڑا وقت لگے گا اور تھوڑی کوشش سے کام کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کے کر لینے کے بعد آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہوگا، اور کچھ دن کرنے کے بعد پھر عادت بھی ہو جائے گی، وہ مشکل نہیں لگے گا. حجر اسود اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف ادھر دے رائٹ سائڈ پہ اس کے، پھر لیفٹ سائڈ پر اس کے کرے بوسا. تو یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بالکل ڈائریکٹ بیچ میں کر لیتا، لیکن اگر آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہ دیتے وقت رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، جیسے انسان آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو یعنی معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں آپ کسی کے، تو اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر قرآن پاک کی انہوں نے دو آیات یہاں کوٹ کی ہیں. پہلی آیت یہ ہے کہ پس جس کو دے دیا گیا اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں تو وہ خوشی سے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال. تو دائیں ہاتھ سے کیے ہوئے کام پھر اعمال نامہ بھی کس طرف آنے کا سبب بنیں گے؟ دائیں ہاتھ کا. یعنی ایک اس میں لنک ہے دنیا کے ان کاموں اور آخرت کے اس فعل میں بھی. اور دوسری طرف جو لوگ بدعمال ہوں گے ان کا نامہ اعمال بھی ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر مت سمجھو. ایک حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, کہ تم نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ جانو, خواہ وہ اتنا ہی ہو کہ کسی سے خوش دلی سے یا کھلے چہرے سے بات کرو. یعنی وجہ تلق لفظ ہے مسکرانے والا چہرہ, ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے. ٹھیک ہے انسان ہر وقت نہیں مسکرا سکتا بعض اوقات, لیکن جب دوسرے سے بات کرے تو چہرے کے اوپر گھٹن کسی کیفیت محسوس نہ ہو, یعنی کھلے دل سے بات کرے. تو یہ دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہتے ہیں لو کیا ہوا, کوئی کفر کی بات اگر میں نے بائیں سے پانی پی لیا, کیا کفر کی بات ہے میں نے یہ کر لیا. نہیں, اس معاملے میں بحث نہ کیا کریں اور نہ ہی کسی کو زچ کریں اور نہ ہی بیچ میں کسی کو ٹوک ٹوک کے کہیں کہ دیکھو یہ دایاں پکڑو دے. یعنی بتانا فرض ہے لیکن اس کے بعد لستا علیہم بے مسیطر, آپ کسی پہ داروغہ پولیس مین بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ پھر کھڑے ہو جائیں ان کے سر پہ سوار ہو کے کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا. نہیں, اچھے طریقے سے بتا دینا اور کسی کے علم میں لے آنا فرض بنتا ہے, پھر اس کے بعد دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل دے رکھی ہے, سمجھ بوجھ دے رکھی ہے, اور پھر وہ جو چاہے اپنے لیے چوز کر لے. اچھا دائیں ہاتھ سے کرنے کا یا بائیں سے پھر اس کے اپنی سینس پہ ہے. اگر کوئی صرف یہ سمجھ کے کہ تو اتنی سی بات سے کیا بگڑ جاتا ہے اور دین اتنا سخت نہیں اور اتنا ریجڈ نہیں, تم تو ہر چھوٹی بڑی بات میں کہتے ہو یہ دائیں سے کرو یہ بائیں سے کرو, نہیں لوگوں کے لیے آپ گھٹن نہیں پیدا کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایسا ہی کریں, کیونکہ کرنے سے جو ایک نیکی اور ایک دن میں 20 کام ہم دائیں ہاتھ سے کر لیتے ہیں 20 نیکیاں مفت کی مل جاتی ہیں, حالانکہ بائیں کے کرنے سے بھی کام میں تو ہو ہی جانا ہے, اس میں تو نہیں رکے رہنا, لیکن شعوری کوشش جو ہے وہ ضروری ہے. اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, اور دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کی کیا شان ہوگی اور بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہوگا. ما اصحاب المشأمہ. اب احادیث ہیں, پہلی حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کاموں مثلا وضو کرنے, کنگھی کرنے, جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ کا استعمال پسند تھا. اب آپ کا اتباع جسے ہمیں کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یحببکم اللہ, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بخش دے گا. لہذا اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے آپ کا اتباع کرنا ہوگا, اور آپ کا اتباع کیا ہے کہ جو آپ کو پسند وہی ہماری پسند, جو آپ نے کیا وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر طریقہ. اور آپ کیا پسند کرتے تھے؟ ہر کام میں دائیں ہاتھ استعمال کرنا اور دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے, جس میں فرمایا وضو کرنے, کنگھی کرنے, جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ کا استعمال پسند تھا. اگلی حدیث ہے وانها قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ وضو اور کھانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا اور بائیں ہاتھ بیت الخلاء اور اسی قسم کے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا تھا. یعنی یہاں یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہر کام سے مراد اچھا برا نہیں, بلکہ اچھے کام دائیں ہاتھ سے اور جن چیزوں میں نجاست کا احتمال ہے وہ بائیں ہاتھ سے. وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال لہن فی غسل ابنته زینب رضی اللہ عنہا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے وقت عورتوں سے فرمایا دائیں طرف سے اور ان میں سے جو وضو کے مقامات ہیں ان سے شروع کرنا، یعنی مردے کو غسل دیتے وقت بھی اس کا دایاں پہلو جو ہے اور وضو کے اعضاء جو ہیں ان سے ابتدا کرنی چاہیے. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى واذا نزع فليبدا بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے، تاکہ دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنا جائے اور آخر میں اس سے جوتا اتارا جائے، یعنی اتارتے وقت بایاں پہلے اور پہنتے وقت دایاں پہلے. وعن حفصة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ ویجعل یسارہ لما سوا ذلک رواہ ابو داؤد وغیرہ. حضرت حفصة رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے اور کپڑے کے لیے استعمال فرماتے اور دیگر کاموں کے لیے، یعنی جس میں نجاست انوالو ہو، بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بايمانكم. حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کپڑے پہنو یا وضو کرو تو اپنی دائیں اطراف سے شروع کیا کرو. یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ابو داود اور ترمذی نے صحیح اسناد سے روایت کیا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا منن فاتا الجمرۃ فرماها ثم اتا منزله بمنن ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، آپ جمرہ کے پاس گئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجام سے فرمایا یہ بال کاٹو، اور دائیں جانب اشارہ فرمایا اور پھر بائیں جانب اشارہ فرمایا، اور پھر لوگوں کو موئے مبارک عطا فرمانے لگے، یعنی اپنے بال آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے. ظاہر صحابہ کرام کو آپ سے محبت تھی تو یادگار اور نشانی کے طور پر، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع ایسا تھا کہ جس میں ہر جگہ سے مسلمان آئے تھے، صرف مکہ اور مدینہ کے مسلمان نہ تھے، اطراف و جوانب کے ہر علاقے سے مسلمان موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں یہ بھی فکر تھا کہ شاید اس کے بعد ہم آپ سے نہ مل سکیں. ذرا اتنی بڑی گیدرنگ روز تو ممکن نہ تھی، اور پھر ہوئی بھی نہیں، وہی آخری بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے بال عطا کیے ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ آپ خود تو نہیں جا سکتے لیکن آپ کی کچھ یادگار چلی جائے. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ جمرے کو کنکریاں مار چکے اور قربانی کر چکے تو آپ نے بال کٹوائے، اس طرح کہ پہلے دائیں جانب حجام کے سامنے رکھی اور اس نے اس طرف سے بال کاٹے، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بال انہیں عطا فرمائے، پھر بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا اب ان بالوں کو کاٹو، اس نے بال کاٹے تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی ایک طرف کے بال حضرت ابو طلحہ کو دیے اور دوسری طرف کے بال باقی تمام لوگوں کو. حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، میں پیچھے سنا چکی ہوں، اور شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہیں آدھے بال کیوں دے دیے تھے. میں یہ واقعہ بہت دفعہ سنا چکی ہوں اگر یاد ہو. اصل بات یہ ہے، ہماری مشکل یہ کہ ہم سیرت کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں، ہم صرف تھیوریٹیکلی اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں اور جاننا اور عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، حالانکہ اگر سنت کا اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر جو لطف آتا ہے اسلام پہ عمل کرنے کا وہ کسی اور صورت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پریکٹیکل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کی نظر آتی ہے کہ ہیومن بینگز ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے کیسے بہترین کام کیے، پھر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں. انسان کی نیچر ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی کر لیتا ہے یا کر رہا ہے تو کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی کر لینا چاہیے. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور دل پہ پڑھ پڑھ کے ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے ساری دنیا تو کچھ اور کر رہی ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے میں یہ کروں، تو پھر کبھی نہیں ہوتا. میں مشکل پڑ جاتی. تو سیرت عمل کو آسان کر دیتی. خدا کے لیے ایک ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور صحابہ کرام کی ضرور ایک دفعہ پڑھ ڈالیں. آپ دیکھیں گے آپ میں ڈراسٹک چینج آئے گا آپ کی تھنکنگ میں. یعنی قرآن بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے انسان کے اندر, احادیث بھی, لیکن وہ جو کہانیاں ہیں قصے, لیکن ان قصوں میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے فقصص القصص, آپ ان کے قصے بیان کیجئے. اور قصوں کے ذریعے کتنی نصیحت کی گئی پرانی قوموں کے. مطلب یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, ایک ایک سٹیپ. یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے عمل کے اور ہماری مشکلات کے حل کی بڑی گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں. ابھی بھی نہیں یاد آیا قصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا جس کا نام تھا بیروہا, یاد آ گیا؟ بیروہا باغ تھا, اس میں 600 کھجور کے درخت تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اموالی الی بیروہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے وہ بیروہا ہے, یعنی بیروہا کا باغ ہے جس میں کنواں بھی تھا, اور اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی منگوایا کرتے تھے. آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اس کی کھجوریں اور وہ پانی پیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آیا, کہا اپنا ہاتھ لائیے, اور وہ ہاتھ سے مراد ظاہر باغ اٹھا کے تو نہیں لا سکتے تھے, اپنا آپ لائے, کہتے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یعنی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اب آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو, اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو. اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کیا, اور حسان بن ثابت اور ابی ابن کعب تھے شاید جن کو یہ دیا گیا, جو ایک ان کے رشتے میں پانچویں دادا سے جا کے ملتے تھے رشتہ. ذرا رشتے دیکھیں, ہم تو اپنے فرسٹ کزن کو پہچانتے نہیں, اور ایک ساتویں پشت پر, ایک پانچویں پشت پر رشتہ دار تھا اور ایک ساتویں پشت پر. اور ان کو کیوں دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا یہ باغ قبول کر لیا, تسلی رکھو جو اجر تمہیں ملنا تھا مل گیا, جاؤ انہیں دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب رشتہ داروں میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو بہت سے فسادات اور بہت سی تکلیف دہ چیزوں کا سبب بنتی, اور رشتہ دار کو دینا دگنے اجر اور ثواب کا سبب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف رشتہ داروں کو دے اور باہر کہیں نکل کے نہ دیکھے کہ اور کہاں ضرورت ہے. ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا, تو آپ نے مختلف قسمیں بتائیں, اور وہ اس لیے کہ جہاں ضرورت جس چیز کی ہو اور جتنی ضرورت ہو. اگر ایک چیز ایک جگہ پر زیادہ ضرورت ہے تو اس وہاں پر دینا زیادہ ثواب کا کام. مثلا رشتہ دار اتنا ضرورت مند نہیں, ایک اور شخص مر رہا ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا ثواب, اور غیر مر بھی رہا ہے تو ہمیں کوئی اس کا زیادہ ثواب دے, اس لیے میں تو اپنے دیکھوں گا کہ مجھے کہاں زیادہ مل رہا ہے. نہیں, پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا, اتنا بڑا ثواب. اب یہ حکمت کی بات ہے نا, انسان اس وقت بیٹھ کے سوچے کہ میں نے یہ کرنا اور یہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک وقت پر صحیح ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ حکمت اور دانائی عقل مندی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو یہ عقل مندی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا, اس کو سب سے بڑی بھلائی مل گئی کہ مجھے اس موقع پر کرنا کیا چاہیے. تو یہ ابو طلحہ الانصاری کا واقعہ ہے, تو شاید ان کی اس فراخ دلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ فراخ دلی کی, کہ زیادہ حصہ انہیں عطا کیا. محرم کے بارے میں دو تین چیزیں میں آپ کو صرف یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں, کیونکہ علم میں تو انسان کی ہوتا ہے اور بہت سی باتیں انسان جانتا ہے لیکن عمل کے وقت وہ کرنا بھول جاتا ہے. مثلا آپ کو بہت سی دعائیں آتی ہوں گی, صبح شام کی دعائیں خاص طور پہ, لیکن عین پڑھنے کا وقت ہو تو آپ بھول جائیں, تو پھر ایسے علم کا بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو محرم کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. سورۃ التوبہ میں شاید ایک آیت آتی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ مہینوں کی گنتی جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے حساب میں 12 ہی ہے. یہ 12 مہینے انگریزوں نے نہیں بنائے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں, اور ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان میں 4 مہینے جو ہے وہ کیا ہے؟ حرمت والے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ تین تو مسلسل جن میں حج ہوتا ہے، یعنی ذیقعد، ذوالحج اور محرم. ذیقعد میں قافلے جاتے، ذوالحج میں حج ہوتا، اور محرم میں واپس آتے. اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ چار مہینے بڑے بابرکت ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃن حرم، حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کو کیا کرو؟ برقرار رکھو. اب آپ دیکھیں کہ ان کی حرمت کیا ہے. پہلی بات تو کہا کہ ان میں ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، لا تظلموا فیہن انفسکم. اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو سے دو مراد ہے معنی. ایک تو یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں جنگ و جدال نہ کرے، جیسے عربوں کے ہاں خاص طور پر جب حاجی قافلے آتے جاتے تھے تو جنگ کو بین کر دیا گیا. دوسرا معنی اس کا عام لوگوں کے لیے کیا ہے، ظاہر ہے یہاں پر تو ہم یعنی وہ پابندی نہیں ہے. دوسرا معنی اس میں ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر یعنی گناہ کما کر ظلم نہ کرو، یعنی حرمت والے مہینے ہیں، عبادت کے مہینے ہیں، لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں اور تم گناہ کر رہے ہو گھر بیٹھ کے، تو تم عملی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ ایک طرح سے، ان کے ساتھ یعنی نیکی کے کاموں میں شرکت کرو. اب یہ نیکی کے کاموں کی جو شرکت ہے کیا ہے؟ مثلا صدقہ خیرات میں، مثلا روزہ رکھنے میں. لہذا ان مہینوں میں یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف تھوڑی سی توجہ زیادہ کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام سال میں انسان ٹھنڈا بیٹھا رہا اور جب حرمت والے مہینے آتے تو اب میں نیکی کروں گا. نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جو بھی چیز ایک روٹین پکڑ جاتی ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمارا مورائل بلند کرنے کے لیے پھر ایک نیا انسینٹیو دیتے ہیں. اچھا دیکھو یہ مہینہ آ گیا، اب یہ کر لو، یہ مہینہ آ گیا، اب یہ کر لو. تو وہ انسان سو رہا ہوتا نا، پھر جاگ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام جب ایک روٹین میں کریں گے تو اس سے آپ تھک جائیں گے. ایک پیچھے آپ احادیث پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو، کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے. اتنی عبادت کرو جو کر سکتے ہو، یعنی اس میں شدت نہ اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ لادو جتنا تم لاد سکتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو، تو آپ مثلا آپ دیکھیں کہ روزانہ آپ ایک ہی کھانا کھانا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہاں آپ کا پسندیدہ کھانا ہی کیوں نہ، لیکن آپ اس سے بھی تنگ آ جائیں گے. اگر آپ ہر روز روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو اس سے بھی آپ تنگ آ جائیں گے، اور پھر اس روزے میں لطف باقی نہیں رہے گا. اسی لیے ہمیں مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو. سو میں داؤدی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں رمضان آتا ہے تو شروع میں ہم ڈرتے ہیں، روزہ ہے بڑا مشکل ہے، پہلا عشرہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرے میں ہم تھوڑی عادت ہو جائے، تیسرے ہم خوشگوار ہونے لگتا ہے ہمارے لیے، اور جب جانے لگتا ہے رمضان تو کیسی اداسی ہوتی آتا ہے، جب کیسا بوجھ پڑتا ہے، بڑی روٹین ٹائٹ ہو جائے گی. اور جب جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھ لیتے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اب عشاء کی نماز بھی مشکل ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر لذت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ انہیں کرو، روٹین پہ بھی کرو، لیکن پھر ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ پھر تم ایک نئے جذبے کے ساتھ ان کو اختیار کرو. تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں تھوڑی سی توجہ اپنی زیادہ عبادت کی طرف کر لو. اب جیسے حج کا مہینہ تو اس میں روزوں کے بارے میں، اس میں دعاؤں کے بارے میں، اس میں خاص طور پہ حج کرنے والے اور جانے والوں کے لیے بہت سے اجر اور ثواب کی چیزیں. اب محرم کی جہاں تک بات ہے، تو غنیت الطالبین ایک کتاب ہے امام عبد القادر جیلانی کی، جن کو گیارہویں والے پیر کہتے ہیں. میں اس لیے ان کا نام کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پہچان جائیں کتاب کس کی. غنیت الطالبین میں ایک روایت آئی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش جو تھی وہ بھی محرم کے مہینے میں کی، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آ رہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جب سے بنائی جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، لہذا اس لحاظ سے یہ روایت درست معلوم ہوتی. پھر یہ آتا ہے اسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی مہینے میں پیدا کیا، پھر ان کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا اس مہینے میں ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اس مہینے میں ملی، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں اسی مہینے کے اندر اٹھائے گئے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس مہینے کے اندر واقع، اور یہ کہا جاتا ہے قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. نہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کا وقت معلوم نہیں لیکن ایک اندازہ ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہاں ایک بات اور یاد کراتی چلوں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے ان 10 دنوں کے روزے ہی فرض تھے، یعنی یہی رکھے جاتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان دنوں کی فرضیت کا حکم باقی نہ رہا، نفل کے درجے پہ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا
کہ تم اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تر ہیں تم سے، یعنی تم نے تو ان کا طریقہ چھوڑ دیا اور ہم انہی کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اور ساتھ ہی ایک اور روایت میں آتا، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک سال کے گناہ معاف کرتا ہے، یعنی اتنا اجر اور ثواب کا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے وہ محرم کا یہ روزہ ہے۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی عبادت میں ان سے مشابہت اختیار نہ کرو، وہ اگر دسویں کا رکھتے ہیں تو تم ایک نہیں دو رکھو۔ اور آپ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم یا ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو، یعنی نویں دسویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے اور اگر کسی وجہ سے نویں کا نہیں رکھا تو دسویں گیارہویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر دو دن کی ہمت نہیں تو اس چکر میں کہ دو نہیں رکھ سکیں گے ایک بھی نہیں رکھتے، کوشش کریں کہ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھ لیں، کیونکہ بہت ہی اجر و ثواب اور برکت کا سبب ہے۔ تو اب چونکہ یہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یہ شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال ہو، امت مسلمہ کی بھلائی کا سال ہو، ہمیں نیکیوں میں کثرت اور اضافے کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رضا اور اپنی محبت اور اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کرے، اور ہمارے دنیا میں ہمارے مال اور اولاد اور ہر چیز میں، زندگی میں اور نیکی کے کاموں میں برکت پیدا کرے، اور ہمیں ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس میں ہماری دنیا کی کوئی خرابی ہے یا ہماری آخرت کی خرابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب التسمية في اوله والحمد في اخره، كتاب آداب الطعام، کھانے کے آداب کا بیان۔ کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنے کا بیان۔ ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، متفق علیہ۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ سے ہے۔ عمر بن ابی سلمہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے ابو سلمہ سے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو ان کے جو بچے حضرت ابو سلمہ سے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آ گئے۔ انہیں میں سے حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی طرح سلوک کیا کرتے تھے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا ایسے ہی آپ نے خیال رکھا جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کے طور طریقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر رہے ہیں۔
دوسری حدیث ہے، وہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فان نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ واخرہ، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو یہ الفاظ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں اس کھانے کے اول اور آخر اللہ کا نام لیتا ہوں. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن انسان ہے اور انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، اگر پڑھنا بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آئے درمیان میں کھانے کے، حتیٰ کہ آخر میں بھی اگر یاد آئے تو بھی دعا پڑھ لے، اور وہ دعا کیا ہوگی؟ بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ ہی کا نام ہے اور آخر میں بھی اللہ ہی کا نام ہے. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حسن ہے، صحیح ہے. ایک ہی حدیث کو جب دو نام دیے گئے کہ یہ حسن ہے اور صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت سے، ایک چین سے اس کا درجہ حسن کا بنتا ہے، جبکہ دوسری چین آف نریشن سے اسے صحیح کا درجہ ملا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور محدثین اعظام نے حدیث کی روایت میں کس درجے کا اہتمام کیا ہے. صرف یہ کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن علمی امانت کے طور پر اس کے دونوں درجے بیان کیے ہیں. اگلی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لأصحابہ لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل فلم یذکر اللہ تعالی عند دخولہ قال الشیطان ادرکتم المبیت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی، اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا. یعنی اس گھر میں شیطان کا راج ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور اسی طرح اس کھانے میں بھی. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر دو سالن رکھے ہوئے ہیں تو ایک غائب ہو جائے گا، یا اگر دو روٹی رکھی ہے تو ایک غائب ہو جائے گی کیونکہ ایک شیطان لے گیا. مراد یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور برکت جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کھا کر بھی سیر نہیں ہوتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اور اگر کھانے پر کسی طرح پیٹ بھر بھی لے تو وہ کھانا پھر اس طرح جزو بدن نہیں بنتا اور انسان کی صحت اور انسان کی اس ضرورت کو پوری نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کے اندر انسان ہی کے فائدے کے لیے رکھی ہے. لہذا دین کی بنیاد عقل پر نہیں، دین کی بنیاد فائیو سینسز پر نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے صرف اس کو مانا جائے اور اس پر یقین کیا جائے، بلکہ دین کی بنیاد وہی پر ہے. دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم کی بنیاد انسانی عقل ہے، اور وہ محدود ہے. انسان دنیا کے علوم اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، جبکہ دین کا علم انسان اپنی عقل یا اپنے حواس کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، یا اس کی بنیاد انسانی تجربہ نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر کوئی 1000 لوگوں نے یہ تجربہ کیا اور آخر میں یہ ثابت ہوا کہ وہ کھانا جو بسم اللہ پڑھ کر کھایا گیا اس کا فائدہ یہ نکلا، کوئی اس پر ریسرچ نہیں کی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ براہ راست ڈائریکٹ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے فائدے کے لیے یہ سب چیزیں بتا دی گئیں.
لہذا ان معاملات میں شک کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں، یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لے آیا، راضی ہو گیا، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، تو پھر اس راضی ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان وہاں پر جو کچھ دیکھے، جو کچھ وہاں سے پائے، اس پر ایمان لے آئے، اسے قبول کر لے، خواہ وقتی طور پر اس کی عقل اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جیسے کھانے کی بات کے ساتھ ساتھ رات گزارنے کی جگہ شیطان کو مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے، شیطان کو رات گزارنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ انسان مختلف طریقے سے شیطان کی زد میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی نیند اور انسان کے سونے میں شیطان کی خلل اندازی، اور خوابوں کی شکل میں دہشت اور خوف، یعنی اس کے مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى يبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کھانے میں نہ ڈالتے۔ یعنی بہت بڑے ادب اور اخلاق کی بات سکھائی گئی کہ ایک ہی کھانے پر اگر مختلف طرح کے لوگ، مختلف درجوں کے لوگ، مختلف حیثیتوں کے لوگ شامل ہوں تو سب سے پہلے ابتدا اس کو کرنی چاہیے جو ان میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہو، بلند حیثیت رکھتا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو سب سے پہلے آپ کھانے کی ابتدا کرتے برکت کے لیے۔ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا کہ اس کو دھکیل کر لایا جا رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک عرابی آیا، گویا اس کو بھی دھکیل کر لایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، سو وہ اس لڑکی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کرے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر اس عرابی کو لایا کہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ یعنی کھانے کی حرمت اور کھانے کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کا ڈھکن نہ اٹھایا جائے یا اس کی ابتدا نہ کی جائے، اور کسی بھی بڑے سے ابتدا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کا افتتاح کرے۔ اور جس طرح گھر میں والدین ہیں تو والدہ یا والد یا اسی طرح جو بھی دسترخوان پر موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر اس کی ابتدا کرے۔ یہاں پر جو دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک چھوٹی بچی کا کہ جو یکایک کھانے کی طرف آ رہی تھی تاکہ کھانے میں سے کچھ اٹھا لے، آپ نے اس کو روک دیا، اور اسی طرح ایک عرابی، عرابی کہتے ہیں بدو دیہاتی شخص کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بھی اچانک اس طرح آیا کہ گویا بغیر پوچھے کھانے میں ہاتھ ڈال دے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل شیطان ہے جو ان کو لے آیا ہے۔ یعنی ناسمجھ ہے، بچی ہے تو وہ بھی ناسمجھ ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ ابتدا کیسا کرنی ہے، اور اسی طرح یہ بدو ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، تو ان کے ہاں بھی کوئی تہذیب اور سلیقہ نہیں تھا، اور انہیں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور بغیر پوچھے وہ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ان دونوں کو لے آیا۔ لے آئے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں خیال ڈالا، اور انہیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی، اور پھر وہ اس کھانے میں بغیر بسم اللہ کے شریک ہونے لگے. تو آپ نے جب تک بسم اللہ پڑھی نہیں گئی آپ نے ان کا ہاتھ رو کے رکھا کہ وہ ایسا نہ کریں. اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ایک کھانے میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, تو بچوں کو کھانے میں بغیر اجازت یا بغیر اس کی ابتدا کی ہاتھ نہیں ڈالنے دینا چاہیے. اس سے کھانے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور تہذیب کے بھی اس سلیقے کے بھی خلاف ہے کہ اگر بچے کو بھی مائیں پہلے کھلانا چاہتی ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ماں خود ڈھکن اٹھائے, بسم اللہ پڑھے اور پھر اس کے بعد بچے کو دے سکتی ہے. یعنی بچے کو سرو تو پہلے کیا جا سکتا ہے لیکن وہ خود سے اپنے طور پر اس کی ابتدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ناسمجھ ہے اور وہ اس موقع پر پراپر طریقے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ایک پوری زندگی کا ایک نقشہ بنتا ہے. یہ اسلامی تہذیب اور اخلاق ہے, یہ اسلام کا تمدن ہے, رہن سہن کا طریقہ ہے جس میں ہر چیز میں ایون کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ شامل ہے کیونکہ اسلام جو ہے پیس, سکون اور اطمینان کا نام ہے. جب انسان کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو دل میں ایک خاص قسم کا سکون انسان کو ملتا ہے. انسان اس اللہ کے نام سے, اس ذکر سے متاثر ہوتا ہے, پھر اطمینان سے کھانا کھاتا ہے. جب اللہ کا نام لیے بغیر صرف اٹھا کے کھا لیا جائے تو وہ کھانے کے اندر وہ اطمینان شامل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کھانا اپنا پورا اثر نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے جب ان کو روکا تو صرف ان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ ایک طرح سے شیطان کا ہاتھ بھی میں نے روکا ہوا ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. وَأَنْ أُمَيَّةَ بْنَ مَخْشِيَ الصَّحَابِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه ابو داود والنسائي. حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی حتیٰ کہ اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا, اور جب اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یہ الفاظ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. پھر فرمایا شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھاتا رہا, اور جب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا نام دیا تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے نکال دیا, یعنی اس کو پھر وہ نصیب نہیں ہوا. یہاں مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ عموماً ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ کھانا پکاتے ہوئے اس میں سے بار بار چکھو نہیں,